لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين هما ريحاني من الدنيا أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے سب اللہ علیہ وسلم محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں آج یوم عاشور ہے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک المناک دن یوم عاشورہ پہلی امتوں میں بھی حرمت اور احترام کا دن رہا ہے یہود و نصارہ اس دن کو بطور عید منایا کرتے تھے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان یوم عاشوراء یوم الیہودی ویتخذونہ عیدا یوم عاشورہ یہود کے ہاں عید کے طور پر منایا جاتا تھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو انتم اور یہود اس دن چونکہ روزہ رکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بھی ارشاد فرمایا کہ تم اس دن کا روزہ رکھا کرو اور یہود کے خوشی منانے کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعونی غلامی سے نجات اس دن ملی تھی قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ ہم نے موسیٰ اور حارون علیہم السلام پر بڑا احسان کیا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو غلامی کے کرب عظیم سے نجات عطا فرمائی اسی روز فرعون اپنے لشکر سمیت بحر قلزم میں غرق ہوا جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ فرض تھا مگر رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد یوم عاشورہ کے روزے کی فرضیت ساقط ہو گئی البتہ سنت اب بھی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم رمضان کے مہینے کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے لیکن اس روزے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، یہود چونکہ صرف ایک دن دسویں کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم نے عبادت میں بھی ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، یہ لباس، تہذیب و تمدن اور معاشرت میں مشابہت تو بہت دور کی بات ہے، عبادت میں بھی ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، تم نے دسویں کے ساتھ نویں کا روزہ ملا لینا ہے۔ بعض علماء نے عاشورہ محرم کے ذکر میں بہت سے تاریخی واقعات کا تذکرہ کیا ہے، مثلا اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا کرتے تھے، اور اسی دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور اسی روز یعنی عاشورہ کے دن کوفی فریب کاروں نے نواس رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے رفقاء اور خاندان سمیت شہید کیا، جو تاریخ انسانیت کا ایک بڑا المناک حادثہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 4 ہجری شعبان کی 5 تاریخ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا، حرب چونکہ اس سے بہادری کا اظہار ہوتا ہے، حرب معنی جنگ ہے، اور اس سے بہادری کا اظہار مقصود ہے، اس لیے آپ نے یہ نام تجویز فرمایا، لیکن محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے حضرت حسین کا نام خود تجویز کیا اور حسین فرمایا، گویا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی بھی خود محبوب کریم علیہ السلام نے تجویز فرمایا، آپ کے کان میں اذان بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی، 7ویں دن عقیقہ بھی آپ کا کیا۔ دور نبوی میں گویا یوں کہہ لیجئے، ویسے تو میں یہ عرض کروں کہ سرکار کا دور تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، آج بھی دور نبوی ہے اور قیامت تک دور نبوی رہے گا، اس لیے کہ آپ کی نبوت و رسالت آفاقی اور یونیورسل ہے، لیکن بظاہر تاریخی حوالے سے جو ہم دور نبوی کہتے ہیں تو اس سے مراد محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ظاہری امت میں موجود ہونے کی بات ہوتی ہے۔ 6 سال دور نبوی میں پروان چڑھے، اور دور خلافت میں 2.5 سال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، 10 سال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، 12 سال سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں، 5 سال اپنے والد گرامی قدر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں، اور 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت کے دور میں، اور 20 سال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت حسین زندہ رہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء اور خاندان کی مظلومانہ شہادت نسل انسانی کا عظیم سانحہ اور تاریخ اسلام کا ایک المناک واقعہ ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول کے ممتاز فرد اور اہل بیت میں اعلیٰ ترین ہستی ہے. دور جاہلیت میں اہل البیت کا لفظ بیت اللہ شریف کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے بولا جاتا تھا. بیت اللہ شریف کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے اہل البیت کا لفظ بولا جاتا تھا, اور آل کا لفظ بھی قرآن کریم نے پوری قوم کے لیے استعمال کیا ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ, ہم نے آل فرعون کو قحط سالی میں پکڑا. یہاں آل کا لفظ فرعون کی قوم کے تمام افراد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اسلام میں اہل بیت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. قرآن کریم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 سے 34 تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل کیا ہے. ان آیات میں اہل بیت کا ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے. اللہ تعالی نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں, تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول, لوچدار گفتگو تم نے نہیں کرنی ہے. اور فرمایا وقلن قولا معروفا, ہمیشہ بھلائی کی بات کرنی ہے. وقرن فی بیوتکن, اپنے اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اور جاہلیت قدیمہ یعنی پرانی اور پہلی جاہلیت کا سا بناؤ سوار سنگھار نہیں کرنا ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور ساتھ ہی فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ اے نبی کے گھرانے کے افراد رجس کو اللہ تم سے دور کر دے. وہ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ عام لوگوں کو تو حکم یہ ہے کہ تم گناہ سے دور رہو, اور نبی کے بارے میں معاملہ الٹ ہے, رجس سے کہا گیا ہے کہ تم نبی سے دور رہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کثا جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے, لیکن حضرت عائشہ کا نام لیے بغیر پڑھی جاتی ہے. حضرت عائشہ کی حدیث کثا, چادر, کثا معنی چادر, کے تحت اس میں یعنی اہل بیت میں حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن اور حضرت حسین کو شامل کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے گھرانے کے افراد ہیں. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کوئی حیات نہیں تھی, جبکہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روح سے اہل بیت میں وہ بنو ہاشم بھی شامل ہیں جن پر صدقہ حرام ہے, اور وہ یہ ہیں آل علی, آل جعفر, آل عقیل, آل عباس, اور ایک روایت کے مطابق آل حارث ابن عبد المطلب شامل ہیں. ان تمام اقوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل سنت مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد اور جناب عبد المطلب ابن ہاشم کی ایمان قبول کرنے والی ساری اولاد اہل بیت میں شامل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ذہنوں میں کنفیوژن ہے وہ بھی کسی حد تک دور ہونی چاہیے۔ مثلا حضرت عباس ابن عبد المطلب ہاشمی اور ان کی ساری اولاد، حضرت جعفر ابن ابی طالب اور ان کی ساری اولاد، حضرت عقیل ابن ابی طالب اور ان کی ساری اولاد، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ان کی ساری اولاد اہل بیت کہلائے گی۔ خصوصاً سیدین کریمین سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے ممتاز ترین افراد ہیں، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ جن کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین اہل جنت میں وہ لوگ جو جوانی میں حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان جوانوں کے سردار جنت میں حسن اور حسین ہوں۔ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو خوشبودار پھول ہیں۔ اب امت مسلمہ پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں، بس ان پر میں چاہوں گا آپ کی خاص توجہ ہونی چاہیے۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ان سے محبت اور وابستگی کا اظہار کریں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا بھی فرض ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمنون حتی یحبوکم للہ ولقرابتی، میری امت کے افراد اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتے جب تک کہ اے اہل بیت تم سے اللہ کی خاطر اور میری قرابت داری کی وجہ سے محبت کرنے والے نہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص موقع پر آپ سے آ کے ایک شکایت کی تھی، میں تفصیل میں نہیں جاتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا واللہ لا يدخل قبل امرئ ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی، مجھے اللہ کی قسم ہے اس وقت تک کسی آدمی کے سینے میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی خاطر اور میری قرابت داری کی وجہ سے تم سے محبت کرنے والا نہ ہو۔ تو پہلا حق تو یہ ہے کہ اہل بیت سے اور آل رسول سے ہمیں والہانہ عقیدت، احترام، محبت اور وابستگی۔ دوسرا حق ان پر درود و سلام بھیجنا ہے، یعنی ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرنا ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات کو طلب کرنا ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی نے اپنی کتاب جلاء الافہام میں یہ لکھا ہے کہ درود اہل بیت کا خاص حق ہے، امام مسلم حضرت ابو مسعود انصاری سے راوی ہیں، حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سعد ابن عبادہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور تشریف فرما ہوئے، تو حضرت بشر ابن سعد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، کیف نصلی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اتنی دیر خاموش رہے کہ ہم خواہش کرنے لگے کہ کاش ان صاحب نے حضور سے یہ سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر طویل خاموشی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس درود پاک میں قیامت تک امت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے لیے بھی اللہ کی خصوصی عنایات طلب کرتی رہے گی اور آپ کے اہل بیت اور آل رسول کے لیے بھی ہمیشہ اللہ سے خصوصی عنایات طلب کرتی رہے گی۔ یہ سب فضائل ان اہل بیت کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور جن کی زندگیاں تعلیمات مصطفی کے مطابق گزری، جن کا نسب واقعتاً آپ سے ملتا ہے اور وہ صاحب ایمان ہیں۔ صرف نسب کافی نہیں، کیونکہ ابو لہب نسب کے لحاظ سے آپ کا سگا چچا خالص ہاشمی مطلبی قریشی تھا، لیکن ایمان نہیں لایا، اس لیے اہل بیت میں داخل نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف کنز العمال میں طبرانی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی منقول ہے، ان اہل بیتی ہؤلاء یرون انہم اول الناس بی، میرے یہ اہل بیت سمجھتے ہیں کہ وہ سب لوگوں سے بڑھ کر میرے حقدار ہیں، میرے قریبی ہیں۔ ولیس کذالک، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ ان ذرا الفاظ پر غور کیجئے، ان اولیائی منکم المتقون من کانوا وحیث کانوا، میرے قریبی تو متقی لوگ ہیں، وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی رہتے ہوں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم حب اہل بیت اور حب آل رسول کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دشمنی کی بنیاد نہ بننے دیں، کیونکہ آل رسول، اہل بیت رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور بہت گہرے رشتے اور تعلق داریاں رکھنے والے لوگ تھے۔ محض میڈیا کا پروپیگنڈا یا بعض تحریری طور پر اختیار کی گئی انتہا پسندیوں کو ذرا ایک طرف رکھتے ہوئے اس گفتگو کو آپ سنیں گے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے ایک آدھ بات نئی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ یقیناً اہل بیت بھی اور آل رسول بھی صحابہ میں شامل ہیں، یہ
کفار کے لیے سخت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں. چنانچہ ان لوگوں کے آپس میں بھائی بندی کے تعلقات تھے، شادی بیاہ اور رشتہ داریاں تھیں، اور بہت گہری رشتہ داریاں تھیں. آپ دیکھیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد اور خلیفہ، بنو امیہ سے تعلق ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی حضرت بیضہ بنت عبد المطلب کے نواسے ہیں. جناب عبد المطلب نے اپنی بیٹی بیضہ کا نکاح اپنے اموی بھتیجے قریظ ابن حبیب سے کیا تھا، اور حضرت عثمان ان کی بیٹی عروہ کے بیٹے ہیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے پھوپھی زاد رشتہ ہے. ادھر حضرت ابو سفیان ابن حرب کی سگی بہن ام جمیل عروہ بنت حرب کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کے ساتھ. دونوں ایمان نہیں لائے، نہ ام جمیل نہ ابو لہب، لیکن رشتہ بہرحال خاندانی موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کا نکاح حضرت ابو سفیان ابن حرب کے سگے بھائی حارث ابن حرب سے ہوا ہے. دیکھ لیجئے، ادھر سگی پھوپھی ہیں اور ادھر حضرت معاویہ کے سگے چچا ہے، آپس میں رشتہ ہے. پھر جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت صفیہ کا نکاح حضرت عوام ابن خویلد سے ہوا، جن کے بیٹے زبیر ابن العوام مشہور صحابی ہیں. حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی ہند، بیٹی کا نام بھی ہند ہے، ہند بنت ابی سفیان سیدنا حارث ابن نوفل ابن حارث ابن عبد المطلب کے نکاح میں تھی، جو رشتے میں حضور کے بھتیجے لگتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رملہ، جن کا اسم گرامی ہے، ام حبیبہ کے ساتھ شادی کی، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں ممتاز ترین شادی ہے کہ جس میں آپ نے اپنا وکیل بھیجا حبشہ، اور حبشہ کے حکمران نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا، اور اپنے پاس سے حضور کے نمائندے کے طور پر حضور کی طرف سے مہر ادا کیا، اور یہ مہر آج کے دور میں 12 کلو چاندی کے برابر بنتا ہے. یہ شرعی مہر کا لفظ بول کر ترخانے والے جو لوگ ہیں، اللہ ان کو سمجھ دے. جس پر ابو سفیان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، ذلک الفحل لا يقدع انفه، یہ وہ اعلی نسل کی عظیم الشان شخصیت ہیں کہ انہیں کسی رشتے سے جواب نہیں دیا جا سکتا، حالانکہ اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے. حضرت ام حبیبہ حضرت معاویہ کی سگی بہن ہے. اہل بیت کا صحابہ کرام کے ساتھ تعلق آپ اس کو دیکھیے. حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ولدنی ابو بکر مرتین، میں دو رشتوں سے ابو بکر کی اولاد ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اس لیے کہ امام جعفر کی والدہ ام فروہ بنت قاسم ہیں، اور قاسم محمد ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یوں بھی نانی بن گئی، اور ادھر ام فروہ کی والدہ اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی ہیں اسماء، ان کی بیٹی ام فروہ، گویا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی دو نانیاں صدیق اکبر کی پوتیاں ہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے بنو امیہ کے ایک فرد حضرت ابو العاص جو حضور کے داماد تھے، ان کی بیٹی امامہ حضرت زینب کی بیٹی حضرت فاطمہ کی بھانجی کے ساتھ نکاح کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اہل بیت کے ساتھ محبت اور احترام کے رشتے کو مستحکم کرنے کے لیے ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے شادی کی درخواست کی تو حضرت علی نے بخوشی قبول کی اور اہل بیت سے آپ کا رشتہ مصاہرت قائم ہوا. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے سگے بھائی حضرت عقیل ابن ابی طالب کی شادی، حضرت عقیل سگے بھائی ہیں، حضرت معاویہ کی بہن اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی قریبہ بنت ابی سفیان سے ہوئی. اب رشتہ کتنا قریب ہے. یزید کا دور اقتدار 60 ہجری سے 64 ہجری تک ہے، لیکن اس سے پہلے، اس سے 7 سال پہلے سن 53 ہجری میں حج کے سفر سے واپسی پر مدینہ منورہ میں یزید کی شادی حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار جو حضرت علی کے داماد تھے اور حضرت حسن اور حسین کے بہنوئی تھے، ان کی بیٹی سیدہ ام محمد سے ہوئی. یہ تبری میں، تبری کی جلد نمبر 6 پر 242 پر یہ تاریخ میں یہ بات درج ہے. حضرت حسین ابن علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا، حضرت حسین کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، حضرت حسین ابن علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے عبداللہ ابن عمر ابن عثمان سے ہوا ہے. دیکھ لیجئے کتنے گہرے رشتے ہیں. حضرت سکینہ بنت حسین ابن علی کا نکاح حضرت عثمان کے دوسرے پوتے سیدنا زید ابن عمر ابن عثمان ابن عفان سے ہوا ہے. خود سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سفیان کی نواسی لیلہ بنت مرہ بنت میمونہ بنت ابی سفیان سے شادی کی، جو رشتے میں حضرت معاویہ کی بھانجی لگتی. بنو امیہ اور بنو ہاشم دونوں ایک دادا عبد مناف کی اولاد ہیں. اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی ان کے درمیان یہ رشتے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام جاری رہا ہے، باقی رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب سیدنا عباس ابن عبد المطلب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دیکھتے تو احتراماً اپنی سواریوں سے نیچے اتر آتے تھے. احترام برقرار رہا ہے. دور فاروقی میں جب بارش نہیں برس رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ باہر چلیں اور اللہ سے بارش کی درخواست کریں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب صحابہ کرام کے عطیات مقرر کیے تو سیکرٹری مالیات سے یہ فرمایا تھا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کے نام لکھو، ان میں آپ کی ازواج مطہرات، کے بعد بنو عبد مناف کے نام لکھو، اور ان میں پہلے حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین کا نام لکھو. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے لیے 5000، حضرت حسن کے لیے 4000 اور حضرت حسین کے لیے 3000 دینار مقرر کیے. اور گھریلو تعلقات دیکھیں کس طرح تھے. خدا را حب آل رسول اور حب اہل بیت کو صحابہ کی دشمنی کی بنیاد نہ بننے دیں، بس یہ میں عرض کر رہا ہوں. گھریلو تعلقات اس طرح سے تھے کہ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن و حسین کی والدہ محترمہ جب بیمار ہوئی تو حضرت ابوبکر کی بیوی اسماء بنت عمیس تیمارداری کے لیے ان کے گھر جاتی تھی، اور انہوں نے ہی، حضرت ابوبکر کی بیوی نے ہی حضرت حسن و حسین کی والدہ اور محبوب کریم علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد اس حضرت ابوبکر کی بیوی نے ہی ان کو غسل دیا تھا. حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیوہ سے، حضرت ابوبکر جب فوت ہوئے تو حضرت ابوبکر کی اسی بیوہ سے حضرت علی نے شادی کی، اور ان کے بیٹے محمد ابن ابی بکر کی کفالت کی، اور ایک زمانے میں انہیں مصر کا گورنر مقرر کیا. پھر ان کی پوتی ام فروہ کا نکاح حضرت حسین کے پوتے محمد ابن علی ابن حسین سے کیا. یہی ابو بکر ہیں جن کے بارے میں حضرت علی نے کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیا تو لوگوں سے پوچھا، ایہا الناس اخبرونی من اشجع الناس، لوگوں مجھے بتاؤ کہ امت میں بہادر ترین انسان کون ہے. لوگوں نے کہا، امیر المومنین آپ ہی اشجع الناس ہیں، آپ ہی بہادر ترین ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا، جہاں تک میرا معاملہ ہے، میرا جس دشمن سے مقابلہ ہوا میں نے حساب برابر کر دیا، لیکن تم بتاؤ اشجع الناس کون ہے. لوگوں نے کہا، اگر آپ نہیں ہیں تو پھر ہم نہیں جانتے کون اشجع الناس ہے. تو آپ نے فرمایا، وہ ابو بکر ہے جس نے قریش کے چنگل سے حضور کو بچایا، پھر آپ کی چادر مبارک آنسو سے تر ہو گئی اور یہ جملہ فرمایا کہ ایک آل فرعون میں مومن تھا جس نے اپنی جان قربان کی تھی، اور مومن آل فرعون سے بھی وہ بھی بہتر تھا، لیکن اس سے بڑھ کر اس امت کے ابو بکر. مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو مریم نے حضرت علی سے عرض کیا کہ آپ کے اوپر ایک پرانا کمبل ہے، آپ مہربانی کریں اس کمبل کو اتار دیں، یہ اس کے کنارے گھس چکے ہیں، ہم آپ دیکھ دیکھ کر اس کو، آپ کے وجود مبارک پر دیکھ کر ہم پریشان ہوتے ہیں، اس کو ہٹائیں. آپ نے وہ کمبل اپنے منہ پر ڈال لیا اور رونے لگے اور فرمایا، تمہیں معلوم نہیں یہ کمبل مجھے میرے خلیل نے پہنایا تھا. میں نے عرض کیا، ابو مریم کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ کا خلیل کون ہے، تو آپ نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بچوں کے نام اپنے ان دوستوں کے ناموں پر رکھے تھے. کبھی کوئی اپنے دشمنوں کے نام پر بھی اپنی اولاد کے نام رکھتا ہے؟ آپ نے اپنے ان جگری دوستوں کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کثیر الاولاد تھے، حضرت فاطمہ کی حیات مبارکہ میں تو انہوں نے کوئی شادی نہیں کی، لیکن بعد میں آپ کی بہت سی شادیاں تاریخ میں موجود ہیں ان کا ذکر، اور 17 کے قریب بیٹیاں اور 15 کے قریب بیٹوں کے نام موجود ہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت علی کے بیٹے ابو بکر ابن علی، یہ کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ آپ کے بیٹے عمر ابن علی، یہ پانچ بھائی تھے جو حضرت حسین کے ساتھ گئے تھے، ان میں ایک عمر ابن علی، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ تیسرے عثمان ابن علی، ابو بکر کے نام پر بھی اپنا بیٹے کا، عمر کے نام پر بیٹے کا نام رکھا، عثمان کے نام پر بیٹے کا نام رکھا۔ صرف حضرت علی نے نہیں، حضرت حسن نے بھی اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھے ہیں۔ ابو بکر ابن حسن، یہ بھی کربلا میں اپنے چچا کے ساتھ شہید ہوئے۔ عمر ابن حسن، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ طلحہ ابن حسن، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام خلیفہ ثانی کے نام پر رکھا، عمر ابن حسین۔ سیدنا علی ابن حسین امام زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام رکھا، عمر ابن علی ابن حسین ابن علی۔ اور اپنی بیٹی کا نام سیدہ عائشہ کے نام پر رکھا، عائشہ بنت حسین ابن علی۔ امام موسیٰ ابن جعفر صادق نے، امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے کا نام عمر اور بیٹی کا نام عائشہ بنت موسیٰ رکھا۔ ان حالات میں ہمارے لیے یہ راہ عمل ہے کہ ہم سب کا احترام کریں، آل رسول کا بھی احترام کریں، اہل بیت کا بھی احترام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا بھی احترام کریں، اور ان کے درمیان جو کوئی اختلاف کی بات سامنے آئے تو اس میں اس آیت کو پیش نظر رکھیں، تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی اور جماعت تھی جو گزر گئی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، لا تسألون عما کانوا يعملون، جو کچھ وہ کرتے رہے تھے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے، لا تسألون عما کانوا يعملون، جو کچھ وہ کرتے رہے ان کے بارے میں تم سے پوچھ نہیں ہوگی۔ ہم نبوت کے عینی گواہوں پر سے اعتماد ختم نہ کریں، ورنہ ان کے ذریعے سے جو قرآن و حدیث اور اسلامی مملکت کا ڈھانچہ ہم تک پہنچا ہے اس پر سے ہمارا اعتماد اٹھ جائے گا، اور اگر یہ اعتماد ختم ہو گیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ باقی رہنے کی درمیانی کڑیاں ٹوٹ جائیں گی، اور ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کربلا کے میدان میں پیش آنے والا عظیم سانحہ تاریخ انسانیت کا عظیم حادثہ ہے، لیکن اس بات سے آپ بھی اتفاق کریں گے کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں کہلا سکتا، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں کہلا سکتا۔ یہ حادثہ بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان بھی جنگ نہیں کہلا سکتا۔ اگر بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان جنگ کی بات ہوتی تو یہ جنگ بہت پہلے ہونی چاہیے تھی۔ حضرت معاویہ کا تعلق بنو امیہ سے ہے، 10 سال حضرت حسن ان کے دور اقتدار میں زندہ رہے، اور 20 سال حضرت حسین ان کے دور اقتدار میں زندہ رہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ حادثہ بہت پہلے ہوتا۔ یہ حادثہ اس مرحلے پر پیش آیا، میرے الفاظ پر غور کیجئے، جب سیدنا علی رضی اللہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اقتدار کے منصب پر موجود فرد کے طرز حکومت کو خلافت راشدہ کے نظام سلطنت سے
ہٹتا ہوا محسوس کیا.
اور اس سسٹم کو طرز خلافت راشدہ پر بحال کرنے کی خاطر آپ نکلے اور کوفہ کے لوگوں کی دعوت پر نکلے. وہاں پہنچ کر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے بزرگوں اور دوستوں یہ بہت توجہ والی بات ہے, آپ دیکھیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے, ورنہ بچوں کو ساتھ لے جانے کی بجائے جنگ جو افراد ہمراہ لیتے, ایک لشکر اپنے ہمراہ لیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 صاحبزادوں میں سے 10 آپ کے ساتھ نہیں گئے, 5 گئے ہیں, چونکہ جنگ کا تو کوئی پروگرام نہیں تھا. آپ نے مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا, 40,000 افراد نے پہلے تعاون کا وعدہ کیا, پھر سب انکاری ہو گئے, یہ کوفے کے لوگ تھے. حضرت مسلم بن عقیل نے وصیت کی تھی کہ میرا یہ پیغام سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچائیں کہ آپ کی محبت کے دعوے داروں نے مجھے دھوکہ دیا ہے, آپ یہاں نہ آئیں. حضرت وہاں پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ساری صورتحال سے آگاہی حاصل ہوئی تو آپ نے عمر ابن سعد سے کہا تھا, اور یہ 3 باتیں تاریخ میں موجود ہیں, کہ ایک تارو منی, مجھے 3 میں سے کسی ایک بات کو, میری طرف سے 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات تم قبول کر لو, امر رجوع الى المکان الذي اتيت منه, یا تو مجھے وہاں جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں, یا یہ کہ مجھے اپنے چچا کے بیٹے کے پاس جانے دو, میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ خود ہی طے کر لوں, یا یہ کہ مجھے محاذ جنگ پر جہاں مسلمان جہاد کے لیے ہیں وہاں جانے دو. عمر ابن سعد نے یہ پیشکش ابن زیاد کو بھیجی, وہ نہ مانا, اور اپنی بیعت کا کہا. اس وقت حضرت حسین نے کہا تھا, لا واللہ لا یکون ھذا ابدا, اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہو سکتی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر اقتدار شخص کے انداز حکمرانی سے اختلاف کیا, اس کے خلاف آواز بلند کی اور بیعت سے انکار کر دیا. آپ کوفے کے لوگوں کی دعوت پر اصلاح احوال کے لیے وہاں تشریف لے گئے, لیکن ابھی شہر میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے کہ کوفے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع کربلا کے مقام پر انہیں ان کے عزیزوں سمیت شہید کر دیا گیا. اس عظیم حادثے سے اختلاف اور انتشار کی ایک ایسی آندھی اٹھی جس نے بنو امیہ کی مستحکم حکومت کو چند ہی برسوں میں بالکل الٹ کر رکھ دیا, اور تاریخ نے ایک بہت بڑے سانحے کو جنم دیا. میرے بزرگوں اور دوستوں, اس میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار کو نظام خلافت راشدہ سے ہٹتا ہوا دیکھا تو اسے قبول نہیں کیا. آج ہم سارے عالم عام سارے کفریہ نظام پر آمین کہے ہوئے ہیں اور اسے قبول کیے ہوئے ہیں اور اس پر کبھی احتجاج کی کیفیت پیدا نہیں کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسین اور ان کے رفقاء کے ساتھ اظہار محبت بھی کر رہے ہیں. ہمیں اپنے اندر کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا حضرت حسین نے جس اعلیٰ مقصد کے لیے قربانی دی ہے اس مقصد کے لیے قربان ہونے کو ہم بھی تیار ہیں. اللہ نے اس کا احساس نصیب فرمایا. واقعہ